لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے یہ کوئی نیکی کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، ولکن البر، لیکن کامل نیکی، بر من مقدر نکالنا پڑے گا، نیکی اس شخص کی ہے، آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر ایک، وبالیوم الآخر آخرت پر دو، والملائکۃ فرشتوں پر تین، والکتابی کتابوں پر چار، والنبیین پیغمبروں پر پانچ، یہ ایمانیات ہو گئے۔ مجاہد کی تربیت اور اس کی ٹریننگ کے لیے پانچ معتقدات بیان ہو گئے۔ وَآتَ الْمَالَ، دینے لگا مال، لَا حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى یتیموں کو، وَالْمَسَاكِينَ مِسْكِينَوں کو، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ اور مانگنے والوں کو، وَفِي الرِّقَابِ اور غلام کے آزاد کرنے کو، غلام کے آزاد کرنے میں۔ یہ ہو گیا وَآتَ الْمَالَ، مال دینا ایک۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور پابندی سے پڑھنے لگے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دینے لگے زکات، دو تین۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد و پیمان کو، اِذَا عَاهَدُوا جب بھی عہد و پیمان کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور جمنے والے ہیں تنگی کی گھڑیوں میں اور بیماری کے لمحوں میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جس وقت میدان جنگ ہو۔ یہ پانچ اعمال ہو گئے، وَآتَ الْمَالَ ایک، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ دو، وَآتَ الزَّكَاةَ تین، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ یہ چار، وحین الباس پانچ۔ اولئک الذین صدقوا، یہ مجاہد سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی کتاب کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا، جہاد فی سبیل اللہ، اور مجاہد کے دس اوصاف بیان کیے، پانچ اعتقادی اور پانچ عملی۔ جس مجاہد میں یہ دس صفات موجود ہو، وہ کامل و اکمل جہاد کرنے والا ہوگا، الحمدللہ۔ جن ملکوں نے جہاد کے نام پر آغاز کیا ہے، اللہ نے ان کو پسپا نہیں کیا ہے، یہ اسباب کی شکست، ہتھیار کی کمی کی شکست، افراد کی، یہ علیحدہ چیز ہے، عزائم کی شکست نہیں ہے۔ سورۃ فتح کب نازل ہوئی؟ جب حدیبیہ میں پیغمبر اور صحابہ کو بغیر عمرہ کیے لوٹنا پڑا، تو اللہ تعالی نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو، کل عالم فتح کر کے، اس کو کہتے ہیں فتح العزائم۔ مجاہد اور مومن کو وہ شکست کرنا خطرناک ہے جس میں اس کا ارادہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عزم اور ارادے کی پختگی اور بلندی ہمیشہ مانگا کرو۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ شروع ہوا، اور جہاد کا پہلا مرحلہ تربیت کا ہے، تدریب کا ہے، تمرین کا ہے، ٹریننگ کا ہے۔ مجاہد، سپاہی، جہادی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سربکف ہونے والا، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ الجہاد مازن منذ باسنی اللہ، جہاد رہے گا جب سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لا یبطلہ جور و جائر ولا عدل و عادل، زمین عدل سے بھر جائے تب بھی جہاد ہوگا، زمین ساری کی ساری شرک اور کفر سے بھر جائے تب بھی جہاد رہے گا۔ الجہاد ذروۃ الاسلام، اسلام کی عزت کا کوہان ہے۔ فرمایا تم جہاد کرتے رہو، اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا اللہ تمہاری مدد و نصرت چھوڑ دے گا۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں کان آدم حراسن، حضرت آدم کھیتی باڑی کرتے تھے، وکان نوح نجارن، حضرت نوح کھیتی باڑی بڑائی کا کام کرتے تھے، ہر پہ وکان ابراہیم رائن، ابراہیم علیہ السلام بیڑ بکریاں چراتے تھے، وکان لوط حراسن، حضرت لوط علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، وکان داؤد و سلیمان ذرا دینی، یہ دونوں سونے اور چاندی کے کام کرنے والے تھے، ذرے بناتے تھے، وکان محمد شجاعن جعل رزقہ تحت رمحہ، تفسیر الدر المنصور جلال سیوطی، اس سال کا نیا حوالہ ہے، کیا وکان محمد شجاعن، حضرت بہادر تھے، جعل رزقہ تحت رمحہ، آپ روزی اور رزق جنگ اور جہاد میں سمجھتے تھے، تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالماسور للجلال السیوطی، ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی کسب کرتے رہے، یا رب ہم بھی کسب کر رہے ہیں، مدرسا خطیبا اماما، یہ کسب ہے، خیر الاشغال الاشتغال بالقرآن خیر الاشغال، وکان محمد شجاع جعل رزقہ تحت رمحہ، بہت اچھی عبارت ہے، بڑی پیاری عبارت ہے، 20 سال تفسیر پڑھانے کو ہے، یہ حوالہ پہلی مرتبہ ہے، اس سے پہلے یہ حوالہ نہیں دیا، یہ اس درس کی خصوصیت ہے، جہاد پر سب سے پہلے عبداللہ بن المبارک نے کتاب لکھی، اس کا نام کتاب الجہاد، اور ہر محدث مفسر فقی نے اس پر طویل کلام کیا، بخاری کے مغازی اور جہاد الگ الگ مشہور ہے، واقدی کے مغازی مشہور ہے، ابو معشر کے مشہور ہے، ابن سعد کے مشہور ہے، یہ مجاہد کی ٹریننگ ہے، اس کی تربیت ہے، اس کو توحید سکھا دی، تہذیب الاخلاق بھی، رسالت پر ایمان مضبوط کر دیا اور شبہات کو رد کر دیا، اب اس کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وقت قریب ہے، جہاد ہونے والا ہے، عقیدہ پختہ کر لو اور اعمال مضبوط کر لو، 10 اوصاف مجاہد کے ہیں، جب یہ 10 اوصاف کسی مجاہد میں موجود ہو وہ کبھی میدان سے بھاگے گا نہیں، آنا من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کاندر میں خاک و خون بینی سرے، آہ میں وہ نہیں جو باگے، انا نبی الملحما میں پیغمبر جنگجو، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم منہ موڑ لو مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر و آخرت کے دن پر، خدا کے فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر، یہ 5 معتقدات، وآت المال علی حبہ، آگے اس کی تفسیر ہے پھر، اور دے مال اللہ کی محبت میں، یاد رکھو محبت میں دینا محبت والوں کو دیا جائے گا، مال خرچ کر رہا ہے لیکن زندیق اور ملحد کے ہاں، جو کہتا ہے میں بغیر امتیاز مذہب کے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، اس زندیق و ملحد کو آپ زکات صدقات خیرات بھیج رہے ہیں، آپ کو دینی مدرسوں سے شرم و حیا نہیں آتی، جو خالص دین کے قلعے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، یہ نقطہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رب العالمین کے محبوبوں کو دیا جائے، اکل طعامکم الابرار، آپ کی چیزیں اچھے لوگ کھائے، سبحان اللہ، ذوی القربی رشتہ داروں کو، والیتام یتیموں کو، والمسکین مسکین کو، اور مسافر کو، مانگنے والوں کو، غلام چھڑانے میں، ایک وَأَقَامَ الصَّلَاةَ پابندی سے پڑھتے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ دیتے زکات، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا پورا کرنے والے عہد کو جب بھی عہد کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ جمنے والے ہیں تکلیف کے وقت، بأس بأس الشدہ لا بأس بھی، لا بأس بھی فقہا کہتے ہیں خلاف اولا کو، لا بأس کوئی مضائقہ نہیں، فرض نماز کے بعد ذکر کرنے بیٹھ جاؤ، کیا مطلب؟ یعنی جائز ہے بہتر نہیں، تحقیق یہ ہے کہ خلاف سنت، کلمۃ لا بأس تستعمل لخلاف الاولى. مفسرین کہتے ہیں بأس جب ضرا کے ساتھ آ جائے تو بأس سے مراد ہے تنگی مال، کیا؟ اور ضرا کے معنی بیماریاں جسم کی. سبحان اللہ، یار ارمان مفسرو، خدا تعالیٰ نے کیسی کامل سمجھ عطا فرمائی. مفسر تو دنیا میں چار ہے، ایک ابن جریر ہے، دوسرا ابن کثیر ہے، اور تیسرا آلوسی ہے، اور چوتھا خطیب شیربینی ہے، السراج المنیر والی. اور آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. تجھے میں کیا کہوں کہ اس عاجز اور فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مناسبت دی ہے، ملکہ نہیں، مناسبت. اس دور میں مناسبت غنیمت ہے، اہل علموں کی مناسبت نہیں رہی، مناسبت. اور کتنا کرم و احسان فرمایا کہ 20 سال سے مسلسل تفسیری نشست قائم ہے الحمدللہ. یہ میں دفتر میں پڑھاتا تھا، چند طلبا مدرسوں کے آتے تھے، 30-40، پھر بڑھ گئے تو یہاں مسجد میں بیٹھ گئے، 70 ہو گئے، جب رمضان گزر رہا تھا تو 200 ہو گئے تھے الحمدللہ. باسا مالی تکلیف، اور درا جسمانی تکلیف، وحین الباس اور خاص کر جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ واقعی پرہیزگار ہیں. اب ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے چار قاعدے، ملک کے نظم و نسق صحیح طرح چلانے کے لیے چار قاعدے، اس کو ہم کہتے ہیں السیاسۃ المدنیہ، میبزی وغیرہ کے اقوال میں. السیاسۃ المدنیہ، سیاست، امام ابو یوسف نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب السیاست والفراست. سیاست محنت مشقت کو بھی کہتے ہیں، سیاسی لوگ ہمیشہ تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان، بڑے پیسے، بڑے پلاٹ، بنگلے، کوٹیاں سب کمائی، مگر تکلیف بہت زیادہ ہے، آزمائش سخت، آزمائش سخت، آسان نہیں ہے ویسے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانا. میں خود سیاسی نہیں ہوں، جمعیت العلماء اسلام کو اہل حق کا نمائندہ جماعت سمجھتا ہوں میدان عمل میں، بغیر روک ٹوک شک شبے کے. مولانا سے دوستانہ بر ہے، لیکن الحمدللہ احقاق حق میں کبھی مداہنت نہیں کی، برسر عام اور منہ پر تمام حقائق بتائے جاتے ہیں، وہ بھی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں جو قبول کرنے کے ہو. ورنہ لکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات، مولویاں باشد کے چپ نہ شود. اور سیاسی علماء کے باوجود مدرس علماء مسجد اور مدرسوں میں رہنے والے، میں سمجھتا ہوں سیاسی علماء کا مقام اونچا ہے، وہ مشکلات بہت گزارتے ہیں. مولانا نے ایک دن مجھ سے یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے، ہمارے خلاف تو کسی لمحے میں بھی بڑے سے بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی یہ 30-40 آدمی ہیں ان کو ماری دو. تو مولانا نے ایک دن مجھ سے سفر میں کہا کہ ہمیں تو ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمارا تعلق تو طلباء و نمازیوں سے، وہ تو نیک لوگ ہیں، لیکن ان کا تعلق میدان عمل کے فساق اور بے دینوں سے ہے، ان پر حق واضح کرنا آسان کام نہیں ہے. سیاسی علماء کا احترام چاہیے، ان کے ساتھ تصویریں مت کھچواؤ، ان کے ساتھ شعبد بازیوں سے دور رہو، وہ شاید مستر ہوں گے، آپ بچے اس سے، لیکن ان کی نصرت اور حمایت جہاں تک ہو سکے ہونا چاہیے. ان کا بھی احسان ہے، جب اسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، علماء و طلباء کو زحمت پیش آتی ہے، تو وہ بھی بیچ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. بجر میں عشق تو امے کوشید غوغائز، تو نیز برسر باما مدی تماشائز. احسان ماننا چاہیے. الحمدللہ. اللہ اکبر. ہماری تنظیم سواد اعظم آل سنت کا تعلق صرف مسلک دیوبند کے مساجد اور مدارس کا تحفظ ہے، مبتدئین سے، بدعتیوں سے، بس. آگے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سیاسی تنظیم اہل حق کی ایک ہے میدان میں، اور وہ وہی ہے جس کا نام لے لیا. اور یہ حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت لاہوری، حضرت مولانا غلام غوث، حضرت مفتی صاحب کی امانت ہے جو ہمارے بھائی لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. میں تو دیوبندی کے لیے لازم سمجھتا ہوں کہ جمعیت العلماء سے اس کا تعلق ہو، اتنا تعلق ہو کہ اسے اہل حق کہے اور کہہ سکے کہ وہ اہل حق کی واحد تنظیم ہے، اور یہ واحد مقام ہے جہاں کلم کلہ اعلان ہوتا ہے. جبکہ میں نہ ان کا رکن ہوں، نہ کبھی بنوں گا، نہ مجھے ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا مجھے کراچی کا امیر بنانے کے لیے دو دن تک یہاں جرگا بیٹھا تھا، میں نے کہا نہیں، ہم یہ کام کر نہیں سکتے، ضعیف ہے، یہ قویوں کا کام، بہادروں کا کام. کوئی کام نہ کرنا اور چیزیں، اور کسی کام کے کرنے والوں کا احسان ماننا حقیقت ہے. اسلام آباد میں ایک بڑے افسر سے دوستی تھی، ہم وہاں چلے گئے، میں اور منصور بھائی، ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیٹھک میں. وہاں ایک اور پتلون مین آیا ہوا، تھپڑا سوٹ بوٹ ٹائی باندھا ہوا، خرش خرش بش دا پتر. ہمیں دیکھ کے کہا میں مولویوں کو بلیو نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے ایسا ایسا. تو میں نے کہا، جب اس نے سب باتیں کہی، میں نے کہا تمام علماء کو برا سمجھتے ہو یا کچھ علماء کو اچھا سمجھتے ہو؟ کہا نہیں، میں مولانا عبدالحق کے سلام کرنے جاتا تھا گھوڑا کھٹک، میں مولانا لدھیانوی کی سوال جواب پڑھتا ہوں اور ان کے رسالے پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا، معلوم ہوا کہ سب علماء کے دشمن نہیں ہو اور مسلمان آدمی ہو. کن سے ناراض ہو؟ کہا سیاسی پولیوں سے، یہ ان کی شکل مجھے بری لگتی ہے، میرا بس چلے تو ان کو ایک دن میں ذبح کر لوں. میں نے کہا میں 10 منٹ بات کروں گا، آپ خاموش رہیں گے، اور پھر آپ 1 گھنٹہ بولیں گے، میں چپ چاپ بیٹھا رہوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو، ایک جماعت ایسی ہے جو دینی مدرسوں میں بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتی ہے کتابیں، یہ لوگ کیسے کہ وہ بہت اچھے ہیں، انہی کی وجہ سے دین آباد ہے، مدرسے نہ ہو تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا. میں نے کہا اپنے پاس نوٹ کر لو، اس کو کہتے ہیں التدریس والتعلیم، دین کا ایک شعبہ ہے، آپ اس کا احترام کر دیں. میں نے کہا کچھ علماء سوالات کے جوابات دیتے ہیں، مختلف مسائل میں رسائل، تصنیفات، لٹریچر نکالتے ہیں، مختلف زبانوں میں خدمت کرتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی بہت اچھے، میں خود پڑھتا ہوں فلاں فلاں کی. میں نے کہا اس کا نام ہے التصنیف والتالیف، یہ دوسرا شعبہ ہو گیا دین کا. دو، میں نے کہا کچھ لوگ بستر لیے ہوئے اور گلی گلی گھوم رہے ہیں، مسجدوں میں آ کے ٹھہرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو، دین میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کی امید اور غیر اللہ سے نہ ہونے کی امید، یہ کیسے ہے؟ یہ تو تبلیغ والے ہیں، بہت اچھے ہیں. میں نے کہا تیسرا شعبہ ہو گیا دین کا التبلیغ، دعوت اللہ، یہ تینوں شعبے آپ مان چکے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جو علم علماء کتابوں میں مدرسوں میں بیٹھ کے طلباء کو پڑھاتے ہیں، اور جو کتابوں میں لکھ کر کے عوام و خواص تک مختلف زبانوں میں لٹریچر کے طور پر پہنچتے ہیں، اور جنہیں تبلیغی بھائی مسجدوں میں اپنے بساط کے مطابق بیان کرتے ہیں، اس دین کو ایوان بالا سے پورے ملک کے طول و عرض میں نافذ کرنا، یہ کیسا ہے؟
تو مجھے دیکھنے لگا، کہتے بہت ہوشیار مولوی معلوم ہو رہا ہو، کہ بڑی صفائی سے شیشے میں اتار دیا. میں نے کہا اس کو سیاست کہتے ہیں، یہ وہی اسی دین کے لیے لڑ رہے ہیں جو مدرس ہدایہ اور مشکات و بخاری میں پڑھاتے ہیں، یہ اسی دین کے بچانے محافظین ہیں جس دین کو تبلیغی در بدر مخاک برسر بیان کرتے ہیں، یہ اسی دین کے نمائندے اور نگہبان ہیں جس دین کو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے تصنیف و تالیف میں. تو میں نے کہا جو دین تدریس کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے گلی و کوچوں میں اور طلباء تک ہے، اگر یہ ملک کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، عدالت عالیہ، انتظامیہ، عسکریہ سب سے نافذ ہو جائے تو یہ برا ہے؟ کہنے لگا یہ تو بہت اچھا ہے. میں نے کہا یہ سیاسی مولویوں کا کام، ان کا احسان مان لو. خیر اٹھا مجھ سے گلے ملا، مجھ سے نمبر نوٹ کیا کہ حضرت میں انشاءاللہ آؤں گا، حاضر ہوں گا، بڑا مزہ آیا. کہ بہت آسانی سے آدمی کو ٹھیک ٹھاک کر لیتا. میں نے کہا یہ دین کا اعجاز ہے اور دین کے کمال کی برکت ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سوچے سمجھے بغیر سیاست میں کود مارو کہ بس مولانا صاحب نے بیاج تفسیر. میں نے حقیقت بطور سبق کے بیان کیا ہے اور یہ میرا فرض ہے، میں اس میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا انشاءاللہ. ہوتا مجھ سے پڑھنے والے پورے دین کو جانیں گے انشاءاللہ. ہمارا اپنا عذر ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، مقدور بر نصرت و حمایت کے در پہ رہیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے. قتلا جم قتیل، جیسے جرحا جم جریحن، اور شتا جم شتیتن. قتلا جم قتیل بمانے مقتول، جریح بمانے مجروح. چار قاعدے قرآن نے یہاں سے ذکر کیے. ایک قاعدہ یہ کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لو تاکہ امن قائم ہو. دوسرا قاعدہ آیت نمبر 179 سے آ رہا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ. آیت نمبر 170 سے. مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ کے مطابق ہو، دوسرا قاعدہ ہو گیا. اور تیسرا قاعدہ، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ. کہ ملک کے افسران میں، ملک کے وزراء میں، گورنروں میں، انتظامیہ میں مشقت برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. اور چوتھا قاعدہ، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاؤ اور رشوتیں نہ دیا کرو بڑوں کو، بادشاہوں کو، افسران کو رشوتیں نہ دو. ملک میں رشوت ستانی کو روکنا، یہ چار قاعدے ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے قرآن نے ذکر کیا. آج پاکستان میں ان پر عمل کراؤ، ہر جگہ امن اور خوشگواری پیدا ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے. الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا. جاہلیت میں بڑے قبیلے کے آزاد آدمی کے بدلے میں کئی غلام مارے جاتے. والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں. والانسا بالانسا، اور عورت عورت کے بدلے میں. یہ نہیں کہ کسی عورت نے جرم کیا تو آپ مخالف قبیلے کے آدمی مردوں کو مارے، نہ، جس نے جرم کیا وہی قصاص کیا جائے گا. لیکن اگر حر نے غلام کو مارا تو ائمہ فرماتے ہیں وہ قتل کیا جائے گا. لیکن امام اعظم کی فقہ میں یہ ہے کہ آقا اپنے غلام کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا.
اس طرح کافر کو بھی مارے اور وہ ذمی ہو یا مستامن ہو تو مارنے والا مارا جائے گا، الا یہ کہ حربی کو مارے، حربی کا انتقام و قصاص کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولین میں، حر حر کے بدلے میں، عبد عبد کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں قصاص ہوں گے۔ فمن عفی له من اخی شیء، جس کو معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ، بھائی نے معاف کیا، فاتباع بالمعروف، بس اس کا ساتھ دے دے دستور کے مطابق، فوراً ادا کرے، وادا ان الیہ بے احسان، اور ادا کرے اس کو احسان کے ساتھ۔ معاف کرنے کے دو طریقے، یا تو یہ کہ ہم نہ بدلے لیتے ہیں اور نہ ہم دیت لیتے ہیں، اور یا یہ کہ دیت پر رضامند ہو گئے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمان، یہ آسانی ہے تمہارے رب کے ہاتھ سے اور بڑی مہربانی۔ فمن اعتدا بعد ذالک، جس نے زیادتی کے اس کے بعد معاف کر لیا پھر مارا، اور دیت لے لی پھر مارا، فلہ عذاب علیم، ایسے کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں جینا ہے، اے عقل والو تمہیں چاہیے کہ قتل و غارت گری سے بچو۔
آہ، ایک آدمی نے قتل کیا، آپ نے قاتل کو قصاص کر لیا، اس سرزمین پر دوسرا آدمی قتل کا جرم نہیں کرے گا۔ ولکم فی القصاص حیات، اور تمہیں قصاص لینے میں زندگانی ہے اے عقل والو، کوشش کرو قصاص نافذ ہو جائے۔
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت،
ایک شخص مرنے لگا،
ان ترک خیرن الوصیہ، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال تو وصیت کرے، للوالدین ماں باپ کے حق میں، والاقربین رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔
ایک مسئلہ وصیت کا ہے، جو شخص بھی رات کو سوئے، حدیث میں ہے وصیت نامہ لکھا ہوا ہو یہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو، تاکہ کوئی مال لوٹ کسوٹ کے ذریعے نہ حاصل کر سکے۔ اور باقی یہ کہ ماں باپ وغیرہ کے لیے تو سہام مقرر ہو گئے ہیں، تو لا وصیت لوارثین، اب تو وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ پہلے وصیت فرض تھی، اور ذوی الفروض کے حقوق لازم ہونے کے بعد وصیت مستحب رہے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں امام شافعی اور امام محمد کے درمیان 60 مناظرے ہوئے، 60 مناظرے۔
فمن بدلہ بعدما سمع، جس نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، فانما اثمه علی الذین یبدلون، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو وصیت بدل دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔
یہ ایک اشکال تھا، اشکال یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر بھی لے تو وہ تو دنیا سے گزر رہا ہے، رشتہ دار آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ فرمایا آگے پیچھے کرنے والوں کو ہم بھی پھر آگے پیچھے کر دیں گے۔
فمن خاف من موص، جو کوئی ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے، جنفا، کی زیادتی کر لے گا، او اثمن، یا گناہ کی وصیت کر لے گا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے 11ویں پر خرچ کر لو، میرے مرنے کے بعد اتنے دیگ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ پکواؤ، یہ سب گناہ۔ جنفن یک طرف، او اسمن یا گناہ۔ فاصلح بینہم پس اصلاح کی ان کے درمیان، یا تو اس کو سمجھائیں کہ دنیا سے جاتے جاتے کیوں گناہ کرتے ہو، اور یا لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارے آدمی نے وصیت کر کے گناہ کیا ہے، اب اس وصیت پر عمل ضروری نہیں. فتاوی شام میں ہے ان الوصیت بالباطل باطلت، ناجائز وصیت ناجائز.
اگر وصیت روک لی گئی تو مردہ بچ جائے گا، اور اگر وصیت جاری کر لی گئی تو سیئہ جاری ہوا.
یہ مطلب ہے فاصلح بینہ فلا اسم علیہ، کوئی وبال نہیں ایسے پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے.